السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 12 سماعت فرمائیں. نمبر 4, سورہ یونس. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطله ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. جب انہوں نے اپنا طلسم پھینک دیا تو موسیٰ نے فرمایا, یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ تو جادو ہے, اللہ ابھی اسے درم بھرم کر دے گا. اللہ فسادیوں کا کام سدھرنے نہیں دیتا, اللہ حق کو اپنے فرامین سے ثابت کر دیتا ہے, گو مجرم اسے کیسا ہی ناگوار سمجھیں. سورہ یونس آیت نمبر 81-82. نمبر 5, سورۃ طٰہٰ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. تو اپنے دائیں ہاتھ والی چیز پھینک دے کہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے, انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے, اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69. نمبر 6, الموزات. الاخلاص الفلق الناس. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہہ دیجئے, وہ اللہ ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. سورہ اخلاص. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے, میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورہ الفلق. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دیجئے, میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں سے. سورۃ الناس. مریض 7 روز تک اس پانی میں سے پیئے اور غسل بھی کرے, اور ساتھ ہی ساتھ مذکورہ بالا آیات کو روغن زیتون پر پڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ مریض کی رانوں کی مالش کی جائے. عام طور پر پہلے ہی غسل سے جمع کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ضروری ملاحظہ, جو شخص شادی کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اذکار مسنونہ اور نبوی دعاؤں کے ذریعے اچھی طرح محفوظ کر لے, اور اپنے شادی والے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. دیہات کے بعد جوہلا کی طرح کسی جادوگر کے پاس جا کر یہ نہ کہے, میرے گرد حصار قائم کر دو تاکہ میں جمع سے رکاوٹ کا شکار نہ ہو سکوں. امر واقعہ یہ ہے کہ جب ایسا شخص جادوگروں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر اور اس کی بیوی پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, جو اس کے لیے بیوی کے پاس جانے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. تاہم شادی کرنے والے ہر مسلمان شخص کو شب زفاف میں اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت درجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. بیوی کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے, اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ, اللہم بارک لی فیہا. اے اللہ, میں اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں, اور اس چیز کی بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے, اور اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. اللہ میرے لیے اس میں برکت عطا فرما. اپنی بیوی کے ساتھ مل کر 2 رکعت نماز پڑھے, اور پھر دونوں مل کر برکت کے حصول کی دعا کریں. اپنی اہلیہ سے جمع کا ارادہ کرے تو یہ کہے, بسم اللہ, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے, اے اللہ, شیطان سے ہم کو دور رکھ, اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے گا اس سے شیطان کو دور رکھ. اذکار مسنونہ اور دعاؤں پر شدید محافظت کرے. فرعون پر لعنت ربانی کا راز کیا ہے؟ ایک موضوع جو جادو کی بحث سے متعلق ہے اور بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو چکا ہے، اس کا نام ہے فرعونوں پر کی گئی لعنت۔ یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ بہت سے لوگ جو فرعون مصر کی قبروں کی کھدائی میں یا ان کی لاشوں کے اجزاء کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام میں حصہ لیتے ہیں، بہت سی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے قصے مشہور ہیں، حتیٰ کہ لوگوں میں یہ اعتقاد پھیل چکا ہے کہ ان فرعونوں کی لاشوں پر ایک لعنت مسلط کر دی گئی ہے کہ جو بھی ان کے نزدیک آتا ہے اس لعنت کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک جرمن ادیب فلپس وینٹربرگ نے اس لعنت کے اسرار کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی کتاب فرعون کی لعنت میں درجہ ذیل سوالات اٹھائے ہیں۔ نمبر ایک، کیا یہ لعنت وہاں پھیلا ہوا گرد و غبار ہے جو فرعون کی تدفین کے وقت کوئی ایسا ذرہ رساں کیمیکل استعمال کیا گیا ہے کہ جو بھی ان قبروں کو کھولے ان کو نقصان پہنچے؟ نمبر دو، کیا یہ لعنت کچھ ایسی جڑی بوٹیوں سے مرکب زہریلی گیسوں سے عبارت ہے جو قبر کھولتے وقت تابوت کی لکڑی سے خارج ہوتی ہیں؟ نمبر تین، کیا یہ محض نظریات و خیالات کی ایک قسم ہے جن سے قبر کھولنے والا یا تابوتوں کو چھیڑنے والا متاثر ہوتا ہے؟ نمبر چار، یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ قبر کھولنے والا اسی عمل کے دوران موت کا شکار ہو گیا ہو؟ نمبر پانچ، کیا یہ فرعونوں کے مقبروں کی دہلیزوں اور قبروں پر پائی جانے والی چمگادڑیں ہیں جو ان میں داخل ہونے والے شخص کے ہذیان کا یعنی مرض وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول باتیں کرنا اور پھر موت کا سبب بن جاتی ہیں؟ نمبر چھ، کیا وہ اجنبی چور جو ان قبروں سے فرعونوں کے آثار چرانا چاہتے تھے ایسے مبہم حالات میں موت کا شکار ہو گئے کہ ان پر وہاں کی مٹی کا غبار یا کوئی نباتی زہر اثر انداز ہوا؟ یہ ادیب حیرت و دہشت کے عالم میں فرعون مصر کی قبروں پر رونما ہونے والے واقعات درج کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم اس بات کی کیسے وضاحت کریں کہ ان فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں جہاں بھی پائی جاتی ہیں وہیں کوئی نہ کوئی مصیبت واقعہ ہو جاتی ہے۔ انسان نے جو سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک تیار کیا تھا وہ ایک سمندری چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور غرق ہو گیا کیونکہ اس میں ایک فرعون کی چرائی گئی حنوط شدہ لاش موجود تھی۔ پھر اس کے بعد مصری علماء اتباع کو یکے بعد دیگرے جن مصائب و علام کا سامنا کرنا پڑا، یہ چیز بھی ہماری حیرت و استعجا میں اضافہ کرتی ہے۔ باحوالہ فرعونوں کی لعنت فلپس ویڈربرگ اسی قسم کی حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے انیس منصور اپنی کتاب لعنت الفرعون میں سوال کرتا ہے، علماء کی ایک کثیر تعداد یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ اہرام مصر اور فرعونی مقابر کے اندر ضرور کوئی ایسی چیز موجود ہے جو انسانی صحت کو نقصان دیتی ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، روسی صدر خروشیف کو جب وہ اہرام مصر دیکھنے کا پروگرام بنا رہا تھا ایک ٹیلی گرام موصول ہوا جس میں اسے خبردار کیا گیا تھا کہ وہ اہرام مصر میں داخل ہونے سے باز رہے، چنانچہ اس نے آخری لمحات میں اس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ دنیا کے اسکالرز اس عجیب و غریب معاملہ کی تفسیر و تعبیر میں حیرت زدہ ہیں، یہ اسی طرح پر اصرار رہے گا جب تک ہم اس کی علمی سے بھی کچھ بڑھ کر توضیح نہ کریں۔ باحوالہ لعنت الفرعون انیس منصور، فرعون کی لعنت کا یہ قصہ بظاہر 6 نومبر 1922 کو شروع ہوا جب ہارورڈ کارٹر نے لارڈ کارٹروان کو ایک ٹیلی گرام ارسال کیا جس میں لکھا، میں نے مصری بادشاہوں کی وادی میں بعض حیران کن خوبصورت چیزیں دریافت کی ہیں، میں نے دروازوں اور تہ خانوں کو سیل کر دیا ہے تاکہ آپ بنفس نفیس آ کر اس کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ لارڈ کارٹروان اسی سال 23 نومبر کو اپنی بیٹی کے ہمراہ مصری شہر اکثر میں آیا۔ کارٹر نے آگے بڑھ کر مہریں توڑ ڈالیں تاکہ وہ فرعون مصر ٹوٹ انخامن کی لاش دیکھ سکے جو 35 صدیوں سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات اس خبر سے لرزہ میں آ گئے اور نہایت تیزی سے یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ یکایک کارٹر کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، ایک شدید خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن خزانے سونے اور شہرت کی طلب نے اسے ان احساسات سے غافل کر دیا تھا۔ اس فرعون کی لاش کا مشاہدہ کرنے کے لیے کارٹر نے جن 22 لوگوں کو مدعو کیا تھا، یہ سب لوگ مقبرہ کے افتتاح کی تقریب میں شریک تھے کہ اچانک ایک عجیب و غریب حادثہ رونما ہوا۔ کارٹر کے مدعوین میں سے 13 افراد دیکھتے ہی دیکھتے بغیر کسی ظاہری سبب کے یکے بعد دیگرے پر اسرار حالت میں لقمہ اجل بن گئے۔ جہاں تک لارڈ کارٹر کا تعلق ہے تو اسے تیز بخار نے آ لیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا، میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ رہا تھا، یہ لوگ مجھے ریگستانی صحرا میں پھینک دیں گے اور میرے منہ میں آگ ڈالیں گے۔ اس کا بیٹا ہندوستان سے اس کی ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا، وہ بیمار ہوا اور جلد ہی قاہرہ کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد کارٹر کا ایک معاون والٹرمس، جو ایک امریکی عجائب گھر کا نمائندہ تھا اور کھدائی کے کام میں کارٹر کی معاونت کرتا تھا، اسے شدید آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مر گیا۔ انیس منصور نے ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قبر کھودنے کے کام میں شریک تھے اور مختلف قسم کی مصیبت اور تباہی کا شکار ہو گئے۔ باحوالہ لعنت الفرانہ، انیس منصور، صفحہ نمبر 12-13۔ ڈاکٹر محمد بن محمد جعفر نے بھی اپنی کتاب السحر میں اسی نوعیت کے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں اور لکھا ہے، ایک برطانوی عجائب گھر میں اس وقت وہ تابوت موجود ہے جو بڑی مہارت اور کاریگری سے تیار کیا گیا تھا۔ اس میں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مصری خاتون کی ہنود شدہ لاش موجود ہے۔ یہ عورت کہانی تھی۔ اس تابوت کا قصہ، جسے برطانوی میوزیم کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، عجیب و غریب ہے۔ اس کو مصر سے مسٹر ڈگلس موری نے خریدا تھا، اسے لندن میں واقع اپنے گھر لے آیا، مگر خود اسے اور تابوت کو اٹھانے والے دیگر تمام افراد کو مختلف نوعیت کے غیر متوقع حوادث اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اس تابوت کو برطانوی عجائب گھر کے حوالے کر کے جان چھوڑائی گئی۔ جس دن مسٹر ڈگلس نے یہ تابوت خریدا، اسی روز وہ اپنے پستول کی صفائی کر رہا تھا کہ پستول سے اچانک ایک گولی چل گئی جو اس کی بائیں ران میں پیوست ہو گئی۔ اس گولی کو نکالنے کے لیے آپریشن کیا گیا، جس نے ڈگلس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنے والے ایک دوست مسٹر ہوپلی کو یہ وصیت کی تھی، اگر میرے ساتھ آپریشن کے دوران کوئی حادثہ ہو جائے تو مسٹر ہوپلی کو یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس تابوت کو لندن کی بیکر سٹریٹ پر واقع میری بہن کے گھر پہنچا دے۔ ہوپلی نے اپنے دوست کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس تابوت کو پورٹ سعید پہنچایا تاکہ وہ اسے ایک بحری جہاز میں لندن لے جائے، مگر جیسے ہی وہ پورٹ سعید پہنچا، لندن سے آنے والا ایک ٹیلی گرام اس کے انتظار میں تھا جس میں اسے اطلاع دی گئی تھی کہ اس کا بھائی قتل کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ہوپلی تابوت لے کر لندن پہنچا، مگر تابوت کو ڈگلس کی بہن کے حوالے کرنے سے قبل اور بعد میں بھی بہت سی مصیبتیں ان لوگوں کو پیش آئیں۔ خاتون نے تابوت وصول کر کے گھر میں ایک بڑے کونے میں رکھوا دیا۔ جس دن اس نے تابوت وصول کیا، اسی دن اس کی بیٹی مدرسہ سے گھر واپس آتے ہوئے ایک سڑک عبور کرتے وقت کار کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد اس کے شوہر نے بیٹی کے غم میں خودکشی کر لی۔ اس کے مالی حالات بے حد خراب ہو گئے، اس لیے وہ سخت پریشانی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئی۔ اس نے نجومیوں، جوتشیوں اور عاملوں وغیرہ کو بلایا تو سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ تابوت جب تک آپ کے گھر میں رہے گا، آپ پر لگاتار مصیبتیں آتی رہیں گی جنہیں روکنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ خاتون بہت گھبرائی اور برطانوی عجائب گھر کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے یہ تابوت میوزیم کو تحفہ میں دینے کی پیشکش کر دی۔ میوزیم کی انتظامیہ نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب یہ تابوت میوزیم کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اسے اٹھانے والے مزدوروں میں سے ایک نے ان انگریزوں کی عقل کو نشانہ مذاق بنایا جو فرعونوں کی خرافاتی داستانوں پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے قدامت پسندانہ اور احمقانہ خیالات رکھتے ہیں کہ ان فرعونوں کی لاشوں کے لیے عجائب گھروں میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے ہم وطنوں کو ان جگہوں پر نوکروں کی طرح کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے تابوت کو کی جگہ پر رکھا تو اس کو اپنے بدن کے مختلف حصوں میں شدید درد کا احساس ہوا، وہ بے چینی اور اضطراب کے عالم میں زمین پر لوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں تابوت کے قریب بے جان ہو کر گر پڑا۔ انگلستان سے تعلق رکھنے والے مصری آثار کے تمام ماہرین نے اس تابوت کو خاص اہمیت دی اور اس کے مسائل سے نپٹنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے ضمن میں فوٹوگرافی کی ایک کمپنی ایچ اے مانسل سے معاہدہ کیا کہ وہ اس تابوت کی مختلف زاویوں سے تصویر کشی کر کے کمیٹی کو فراہم کرے۔ کمپنی نے اپنا ایک نمائندہ اس مہم کو انجام دینے کے لیے عجائب گھر ارسال کیا۔ اس نے کامیابی کے ساتھ اس کی بہت سی چھوٹی بڑی تصاویر تیار کیں اور کمپنی کے دفتر پہنچنے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ اگلی ذمہ داری کے بارے میں معلوم کر سکے، لیکن جب وہ دفتر آ رہا تھا تو راستہ میں اچانک ایک حادثہ کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجہ میں اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دینا پڑی اور وہ تصویریں بنانے کے قابل نہ رہا۔ جب اس تابوت کی تصاویر پرنٹ کی گئیں تو اس کی ایک جانب ایک نوخیز دوشیزہ کی تصویر پائی گئی جو کاہنا کے لباس میں ملبوس تھی۔ غصے اور شر کے اثار اس کے چہرے سے خویدہ تھے۔ جو لوگ پہلے کئی بار اس تابوت کو دیکھ چکے تھے ان سب کا بیان تھا کہ تابوت کے کسی بھی حصہ پر اس قسم کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ باحوالہ عالم السحر والشوزہ ڈاکٹر عمر الاشکر صفحہ نمبر 113، انہوں نے یہ عبارت محمد بن محمد جعفر کی کتاب السحر سے نقل کی ہے۔ مصر کے فرعونی آثار کی کھدائی اور تحقیق کے کاموں میں حصہ لینے والوں کے مصائب و حوادث میں مبتلا ہونے کے قصے بڑی کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قصہ ایک انگریز پال برٹن کا ہے، جس نے بادشاہ خوفو کے کمرے میں خود کو پوری رات بند کر رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے دنیا کو بتلایا کہ رات بھر وہ مختلف ارواح کا مشاہدہ کرتا رہا اور اس نے ایک بہت بڑا جنازہ دیکھا، جس کا میت وہ خود تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا، سنا اور محسوس کیا وہ اس شخص کے احوال سے بالکل ملتا جلتا ہے جو نشہ آور دعاؤں کا عادی ہو اور وساوس و تخیل کا مریض ہوتا ہے۔ اس انگریز کا دم گھٹ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ ایمری نامی انگریز کا ہے، جو 10 مارچ 1971 کو سکارا نامی بستی میں آثار کی کھدائی کے کاموں کی نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ کبھی بلی کی طرح میاؤں کرتا، کبھی کتے کی طرح بھونکنے لگ جاتا اور کبھی بھیڑیے کی طرح غرانے لگتا۔ اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا اور اگلے ہی روز 11 مارچ کو اپنی بیوی کی موجودگی میں مر گیا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ جو ہارز ویمٹش کا ہے، جس نے دیواروں پر بنے سینکڑوں نقوش پر تحقیق اور توضیح کا کام شروع کر رکھا تھا۔ ایک روز اچانک اس پر ہزیانی کیفیت طاری ہو گئی جو تسلسل سے جاری رہی۔ ڈاکٹروں نے اس کے مرض کی تشخیص کے بعد قرار دیا کہ یہ آدمی ایک قسم کی اندرونی تشخص کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک فرانسیسی اسکالر چمپولین کا قصہ بھی ہے، جس کو روزیٹا سٹون کے رموز حل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ وطن واپس پہنچا اس پر ہزیانی کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ لعنت الفرعون انیس منصور، اگرچہ فرعون کی لعنت کا موضوع حال ہی میں یعنی صرف 70 برس پہلے سامنے آیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلے ادوار کے لوگوں نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے، جیسا کہ قریباً 700 برس قبل شہاب الدین احمد بن عبد الوہاب نویری متوفی 733 ہجری نے اپنی کتاب میں اہرام مصر کی تعبیر کے بارے میں خبر دی ہے اور ان کے عجائبات کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے عجیب و غریب حالات میں سے یہ بھی ہے کہ جب مامون الرشید نے اہرام مصر کو کھولا تو لوگ سالہ سال تک اس میں داخل ہوتے رہے اور اس کی بلندیوں پر پھسلتے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سلامت رہتے مگر بعض ہلاکت کا شکار بھی ہو جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 20 نوجوانوں کے ایک گروپ نے اہرام مصر میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا اور یزم کیا کہ وہاں سے تب تک نہیں لوٹیں گے جب تک اس کا چپا چپا دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 ماہ کے لیے کھانا پینا اور دیگر ضروریات اپنے ساتھ لے لیں۔ انہوں نے اپنے ہمراہ کچھ لوہے کی تاریں، رسیاں، موم بتیاں، آگ جلانے کا سامان، کلہاڑے اور خشک لکڑیاں لے لیں اور حرم میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر پہلی اور دوسری ڈھلوان میں داخل ہوئے اور حرم کی زمین میں چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ ان کو عقابوں کی جسامت کی چمگادڑیں نظر آئیں جو ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک دیوار میں بنی ایک چھوٹی سی سرنگ تک پہنچے، جس میں سے تسلسل کے ساتھ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس سرنگ میں داخل ہونا چاہا تو ان کی موم بتیاں گل ہو گئیں، مگر انہوں نے ان کو شیشوں میں رکھ کر جلا لیا اور پھر چلے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ سرنگ ان پر بند ہو رہی ہے، چنانچہ وہ ہیبت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں سے ایک جوان نے کہا، آپ لوگ میری کمر سے رسی باندھ کر سرنگ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، میں سرنگ میں داخل ہوتا ہوں، اگر یہ بند ہونے لگے تو تم لوگ مجھے پیچھے سے کھینچ لینا۔ سرنگ کے دروازے سے قریب انہوں نے کچھ خالی برتن دیکھے تو سمجھ گئے کہ ان کو لانے والے سرنگ میں موت کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو رسی سے باندھ لیا اور وہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اب سرنگ جب اس پر بند ہونا شروع ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے اسے باہر کھینچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انہوں نے ایک زوردار چیخ اور اپنے ساتھی کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، چنانچہ وہ سب کی سب منہ کے بل گر پڑے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی ٹھانی، چنانچہ ایک دوسرے کو سہارا دے کر وہ ڈھلوانی بلندیوں پر چڑھتے گرتے پڑتے ایک حرم سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ حیران و پریشان دوسرے حرم میں بیٹھے تھے کہ ان کا سرنگ میں غائب ہونے والا ساتھی اچانک زمین سے نمودار ہو کر ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہانوں کی زبان میں کچھ الفاظ کہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ انہیں راستہ میں پڑھنے والی ایک عبادت گاہ میں بیٹھے کچھ لوگوں نے بتلایا۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا، جو شخص اب حاذا جزاء من یطلب ما لیس له، جو شخص اپنی حدود سے بڑھ کر کوئی چیز طلب کرے اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ احمد بن عبد الوہاب نویری نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی درج کیا ہے کہ بعض لوگ حرم میں داخل ہوئے اور اس کے نشیبی حصہ کی طرف اترے، اسے گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ انہیں ایک پیدل راستہ نظر آیا، وہ اس پر چلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک گنبد دیکھا جس کے نیچے ایک حوض بنا ہوا تھا، اس حوض میں پانی ٹپک رہا تھا، پانی پھیلتا پھر غائب ہو جاتا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مجلس دیکھی، یہ ایک چوکور کمرے کی شکل پر تھی جس کی تمام دیواریں عجیب و غریب رنگدار پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص نے دیوار سے ایک پتھر اکھاڑ کر اپنی آستین میں چھپا لیا، یکایک تیز ہوا کے تھپیڑوں سے اس کے کان بند ہونے لگے اور جب تک وہ پتھر اس کے پاس رہا ہوا کے تھپیڑے اس کو لگتے رہے۔ آگے چل کر انہوں نے ایک عظیم فوارے کی شکل میں کوئی چیز دیکھی، اس جگہ سونے کے سکے بڑی تعداد میں تھے، ایک دینار کا وزن 100 مثقال کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں سے کچھ سکے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ چلنے سے عاجز ہو گئے، یہاں تک کہ وہ انہیں وہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مؤلف نے یہ حکایت بھی بیان کی ہے کہ کچھ لوگ ابو العباس احمد بن طولون متوفی 270 ہجری کے زمانہ میں حرم میں داخل ہوئے، انہوں نے ایک گھر کے تاکچے میں موٹے شیشے کی ایک بوتل پڑی دیکھی، انہوں نے یہ بوتل اٹھا لی اور گھر سے نکل گئے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ان کا ایک ساتھی غائب ہے، چنانچہ وہ اس کی تلاش میں پلٹے اور دوبارہ اس گھر میں داخل ہوئے تو یکایک ان کا ساتھی ننگا ہو کر ان کے سامنے آ گیا اور کہا، میری تلاش میں وقت ضائع مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دوبارہ گھر میں داخل ہو گیا تو انہیں علم ہو گیا کہ ان کے ساتھی کو جنات نے دیوانہ کر دیا تھا۔ یہ بات جب لوگوں میں پھیلی تو شیشے کی بوتل ان سے واپس لے لی گئی اور لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ نہایت العرب کے مؤلف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھ عورت کو لے کر بدکاری کے ارادے سے حرم میں داخل ہوا، مگر وہ جیسے ہی داخل ہوئے دونوں بے ہوش ہو گئے، پھر ان پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ ان کا معاملہ لوگوں میں کافی مشہور ہوا اور بلاخر دیوانگی ہی کی حالت میں دونوں موت کے منہ میں چلے گئے۔ مؤلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ کھلواڑ کرنے کی نیت سے حرم میں داخل ہوئے، جب انہوں نے اس کا ارادہ کیا تو ان کے سامنے ایک کالا نوجوان ہاتھ میں ڈنڈا لیے نمودار ہوا، اس نے ان لوگوں کو ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا، چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنا کھانے پینے کا سامان اور بعض کپڑے بھی وہیں چھوڑ کر کھسک گئے۔ مؤلف کتاب نے اہرام مصر کی تعمیر سے متعلق اور وہاں کے جادوگروں اور بادشاہوں کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب کہانیاں بیان کی ہیں جن کا یہاں ذکر طوالت کلام کا باعث بن جائے گا۔ باحوالہ نہایت العرب للنویری، مطبوعہ دار الکتب المصریہ، قاہرہ۔ اس نوعیت کے قصے اس کثرت سے ہیں کہ اپنی کثرت کی بنا پر حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کہانیوں کے باعث بعض لوگوں نے یہ اعتقاد بنا لیا ہے کہ فرعونوں اور مصری بادشاہوں کے ساتھ لعنت چمٹی ہوئی ہے، اور یہ ہر اس شخص پر اثر انداز ہوتی ہے جو ان کی لاشوں، آثار قدیمہ یا فرعونی خزائن کی تحقیق اور کھدائی وغیرہ کے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ مگر یہ اعتقاد سراسر باطل اور بے بنیاد ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی میت میں یہ طاقت ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اثر انداز ہو سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی میت کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکے، یا کسی کو کچھ عطا کر سکے، یا کسی کو کسی نعمت سے محروم کر سکے۔ اس معاملہ میں فرعونوں کی اور دوسرے لوگوں کی لاشیں برابر ہیں۔ وہ بت اور مردے جنہیں مشرک لوگ دور جاہلیت میں پوجتے تھے، ان کے بارے میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں: والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 20-21۔ نیز ارشاد ربانی ہے: ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولو ینبئک مثل خبیر۔ یہ تمہارا رب ہے، بادشاہی ساری اسی کی ہے، اس کے سوا تم جن کو پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ آپ کو حقیقت حال کی خبریں جس طرح خبردار حق تعالیٰ دیتے ہیں، اس طرح کوئی نہیں دے سکتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13-14۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ ان سے کہیے: اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ کسی تکلیف کو نہ تو تم سے دور کر سکتے ہیں نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56۔ اور فرمایا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وہ اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ موت و حیات کا اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 3۔ اور فرمان الہی ہے: قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لی انفسهم نفعا ولا ضرا۔ آپ پوچھیے: آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے: اللہ۔ کہیے: کیا پھر تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو اپنے نفع و نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے؟ سورہ رعد آیت نمبر 16۔ اگرچہ مذکورہ آیات میں بعض مفسرین کرام نے پکارے جانے والوں سے بت مراد لیے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام ہستیاں شامل ہیں جنہیں اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، پتھر ہو، قبر ہو یا کہ درخت۔ محمد نصیب الرفائی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یہ صفات جمادات و احجار کی نہیں ہیں، یہ تو ان کے فوت شدہ نیک لوگوں کی صفات ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ذی شعور آدمیوں کے صیغہ سے کیا ہے، ان کی جمع واؤ اور نون سے کی گئی ہے، اور یہ صیغہ عقل رکھنے والے مذکر جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس سے مراد جمادات ہوتے تو پھر یوں ذکر کیا جاتا: لا تشعروا ایانا تبعثوا، یعنی بے جان اشیاء کا ذکر عربی لغت میں واحد مؤنث کی ضمیر سے کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرون ایانا یبعثون، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ان نیک لوگوں کی جانب لوٹتی ہے جن کی شکلوں پر یہ بتانو اسلام بنائے گئے تھے. موجودہ دور کے مشرکین ان لوگوں سے بہتر حال میں نہیں ہیں، انہوں نے صرف یہ تبدیلی کی ہے کہ اسنام کی جگہ قبروں کی پوجا شروع کر دی ہے، اور غالباً قبر کی پوجا کا فتنہ بت کی پوجا کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے. بحوالہ تیسیر العلی القدیر محمد نصیب الرفائی، میں کہتا ہوں یہ تو نیک لوگوں کی میتوں کا حال ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے خود معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتے رہے. میت اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ ذیل فرمان سے ظاہر ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. آخر حدیث تک، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631. چنانچہ یہ دعویٰ کہ فرعونوں کی لاشوں سے کوئی لعنت چمٹی ہوئی ہے، یا یہ کہ ان میں اپنے قریب آنے والے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت ہے، ایک باطل دعویٰ ہے. کتاب و سنت اس کی تردید کرتے ہیں. اخبارات و رسائل میں ان کی اشاعت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں.